الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
دوسرا نائب لے لیں وہی لے لیں وہ والا جا چھوڑے
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کے تیسرے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں. آج کی شام سے رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. یہ عشرہ ماہ رمضان میں ایسے ہی فضیلت رکھتا ہے جیسے سارے سال میں ماہ رمضان فضیلت رکھتا ہے. اس عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان مسجدوں میں ڈیرے ڈالتے ہیں، مسنون اعتکاف کرتے ہیں، یا کم از کم نفلی اعتکاف کی صورت میں زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خصوصاً تاک راتوں میں بیدار رہ کر قرآن کریم پڑھنے، سننے، ذکر اور دعاؤں میں خود کو مشغول رکھتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا اس آخری عشرے میں معمول یہ تھا کہ کان رسول اللہ یعتکف فی کل رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ماہ رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحلت فرما ہونے تک ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان فسافر عاما فلما کان من العام المقبل اعتکف عشرین یوما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. ایک سال آپ سفر پر تھے اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال دس کی بجائے 20 دن کا اعتکاف. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں یعتکف فی کل رمضان عشرۃ ایام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف کرتے. فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما. اور جس سال آپ رحلت فرما ہوئے ہیں اس آخری رمضان میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. اور اعتکاف کی فضیلت کا سن لیجئے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں من اعتکف یوما ابتغاء وجه اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث حنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین. جو شخص اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالی اس کو 3 خندق جہنم سے دور کر دیتے ہیں اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جیسا ایک افق سے دوسرے افق تک یعنی مشرق سے مغرب. اس آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے 20 دنوں کی نسبت خود کو زیادہ اعمال صالحہ میں مصروف کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی 20 دنوں میں عبادت میں اتنی مشقت نہیں اٹھاتے تھے کہ جتنی مشقت اور مجاہدہ رمضان کے اس آخری عشرے میں کرتے. بلکہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا شد میزرہ اپنی کمر کس لیتے. کمر کس لینا ایک محاورہ ہے خود کو بھرپور طور پر تیار کر لینا. احیا لیلہ اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو زندہ رکھتے. زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے. وایقظ اہلہ اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. بلکہ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ کان رسول اللہ اذا بقی من الشہر عشرۃ ایام لم یذر احد من اہلہ یطیق القیام الا اقامہ. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں گھر کا جو فرد بھی رات کے قیام کی قوت اور طاقت رکھتا ہوتا اس کو ضرور کھڑا کر کے عبادت میں مشغول کرتا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں یہ رات یہ آخری عشرہ جو اللہ کی مہربانی اور اس کے کرم سے آج شام سے ہمیں نصیب ہونے والا ہے, اس کو اس اہتمام کے ساتھ گزارا جائے جو اہتمام محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس آخری عشرے کا فرمایا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاپ راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور پھر دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک خاص دعا تعلیم فرمائی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, قلت یا رسول اللہ, میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, ارائیت ان علمت ای لیلت لیلت القدر, آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی طرح سے یہ پتہ چل جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو ما اقول فیہا, میں اس رات میں خاص طور پر اللہ تعالی سے کیا مانگوں, کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قولی اے عائشہ, یہ دعا اللہ سے خوب مانگنا, اللہم انکا عفوون, اے اللہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, معاف کرنا تیری ادا ہے, تجھے پسند ہے, فاعف عنی, اپنے کرم سے مجھے بھی معاف کر. اسی طرح لیلۃ القدر کی نسبت یہ بشارت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا کان لیلۃ القدر, جب لیلۃ القدر ہوتی ہے, نزل جبریل علیہ السلام لیلۃ فی کوکبۃ من الملائکہ, تو جبریل امین فرشتوں کے جلو میں زمین پر اترتے ہیں, اور یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل, ہر اللہ کا بندہ جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, جبریل فرشتوں سمیت اس پر درود بھیجتے ہیں. یعنی اس کے لیے اللہ تعالی کی خاص عنایات طلب کرتے ہیں. اور یہ خوشخبری بھی آپ کو سنا دوں, ہم عام طور پر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کب گزری ہے, جو شخص اس آخری عشرے میں مغرب اور عشاء اور فجر باجماعت ادا کرے گا اسے پتہ چلے نہ چلے لیلۃ القدر یقیناً اسے نصیب. اور یہ بات خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے طور پر فرمائی. فرمایا حضرت عثمان اس حدیث کے راوی, فرمایا جو شخص نماز عشاء با جماعت پڑھتا ہے, یعنی شام کی نماز, اسے آدھی رات, اور جو فجر بھی با جماعت پڑھتا ہے اسے ساری رات قیام کا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں. اس آخری عشرے میں رمضان کی آخری رات بھی آتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے, انعام کی رات, انعام کی رات. اور جو لوگ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے ان کو بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ انعام کی رات کہیں اٹھ کر گھر نہ چلے جانا, انعام کی رات مسجد میں گزار کے جانا, کیونکہ ساری محنت کے بعد انعام جب ملنے کا وقت آئے تو کہیں تم محروم ہو کے گھر نہ چلے جاؤ.
لیلۃ الجائزہ انعام کی رات، اس آخری عشرے میں صدقہ فطر ادا کر کے مسلم معاشرے کے غرباء کو عید کے دن کی ضروریات پوری کرنے میں امداد دی جاتی ہے. یہ بھی اس آخری عشرے کا ایک عمل ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ قرآن کریم کی یہ آیت قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ کس حوالے سے اتری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت فی زکات الفطر، یہ آیات صدقہ فطر کے بارے میں اتری. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرض، الفاظ پر غور کیجئے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ الفطر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا، یعنی لازم قرار دیا اور مقرر کر دیا. اور یہ بےہودہ باتوں اور فحش کلامی جو رمضان کے مہینے میں روزے کے دوران ہوتی رہی اس کا کفارہ ہے اور مسکینوں کے لیے مدد کا ذریعہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کو ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر ساعا من تمر او ساعا من الشعیر من شعیر على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وان تؤدى قبل خروج الناس الى المصلى. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر کر دیا ہے، کھجور اور جو کا ایک سا اور گندم کا نصف سا اور سب پر، چھوٹے بڑے سب پر. اور یہ عید کی جانب، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی جانب نکلنے سے پہلے پہلے ادا ہو جانا چاہیے. وکان ابن عمر، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یؤدیھا قبل ذلک بیوم او بیومین، حضرت عبداللہ بن عمر ایک دو دن پہلے یہ صدقہ فطر ادا کر دیتے. میرے بزرگوں اور دوستو، اس آخری عشرے کی ایک اور نمایاں فضیلت یہ ہے کہ اس کی ایک رات میں مکمل قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا گیا. اب ذرا اس پر دھیان دیجئے جو میں اس کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی طرح فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ماہ رمضان اہل ایمان کے لیے قرآن کریم سے عملی تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. ہر رات لاکھوں حفاظ کروڑوں مسلمانوں کو تراویح میں، قیام اللیل میں قرآن کریم سناتے ہیں. الحمدللہ گھروں میں، دفتروں میں خواتین و حضرات قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں. یہ سب کچھ قرآن کریم سے ہمارے تعلق میں تازگی لانے کا ایک ذریعہ ہے. مگر میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہماری اکثریت قرآن کریم کو برکت، وظیفے اور ایثار ثواب کا ذریعہ سمجھتی اور اسی خاطر پڑھتی. قرآن کریم کی تلاوت کی برکات سے کسی کو انکار نہیں. دیکھیے قرآن کے بارے میں جو آیات بہت ساری ہیں، لیکن اس آیت پر غور کیجئے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے اس کی ایک خوبی وہ ہے جو اس میں ہم نے رکھ دی ہے اور دو کام وہ ہے جو تم نے کرنے ہیں. ایک خوبی جو ہم نے رکھی ہے وہ ہے مبارکن، یہ بابرکت ہے، اس کی تلاوت برکت کا باعث ہے، اجر کا باعث ہے. لیکن تمہارے لیے جو کام ہیں وہ دو کون سے ہیں؟ لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ اس کی آیات میں اہل ایمان غور و فکر کریں اور اہل عقل و دانش قرآن کریم کے مضامین کو سمجھ کر نصیحت حاصل کریں. اب یہ جو دو کام ہمارے ذمے لگائے گئے ہیں وہ تو ہم کرنے ہی رہے. ہم نے قرآن کریم کو اس خوبی کے ساتھ جو اللہ نے رکھی ہے مخصوص کر دیا ہے، چنانچہ اکثریت اسی خاطر پڑتی ہے. اور قرآن کریم کی میں نے عرض کیا کہ تلاوت کی برکت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآن ہماری شخصی اور اجتماعی تعمیر، معاشرتی تجارتی اور اقتصادی اور ملکی اور بین الاقوامی امور میں مکمل اور نتیجہ خیز رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے. قرآن کیا ہے اور قرآن سے استفادہ اور رہنمائی کیسے ممکن ہے اور قرآن کی تلاوت کیسے کی جائے کہ اس کا حق ادا ہو، یہ تین سوال ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ قرآن آیات کی روشنی میں ہم ان تین سوالوں کا جواب سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن کیا ہے، یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب قرآن کریم سے ہی ہم خود لیتے ہیں، قرآن ہم خود قرآن کریم سے لیتے ہیں. قرآن کریم نے اپنا تعارف خود کرایا. قرآن کریم کی 36 سورتوں میں 68 مرتبہ لفظ قرآن آیا ہے اور قرآن کریم نے اپنے 57 نام اپنے اندر ذکر کیے ہیں. جب ہم پرانی آیات اور احکام پر غور کرتے ہیں تو قرآن کریم جو نمایاں تصویر، قرآن کریم کی جو نمایاں تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے. یہ روح نکالنے کے لیے ہی نہیں، انسانوں کے اندر نئی روح پیدا کرنے کے لیے. قرآن ہماری زندگی ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جبکہ وہ تمہیں اس قرآن کی طرف بلا رہے ہیں جس میں تمہاری حیات ہے. قرآن اس امت کی روح ہے. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے آپ کی طرف روح اتار دی. قرآن کا موضوع انسان ہے، محبوب انسان اور مردود انسان. قرآن بحث کر رہا ہے انسان کے ساتھ، ذرا غور کیجئے اس پر. چنانچہ قرآن ہر دور کے تمام انسانوں کے لیے ہر شعبہ زندگی میں رہنما اصولوں کا انتہائی قابل اعتماد، مستند اور معتبر ترین ذریعہ ہے. قرآن کریم کے حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا حق اس پر اس طرح سے ایمان لانا ہے، غور کیجیے اس پر، اس طرح سے اس پر ایمان لانا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو اور ہے کہ قرآن قطعی، یقینی اور غیر مشتبہ العلم، دی نالج پر مبنی کتاب ہے. اس سے حاصل ہونے والا علم، قرآن سے حاصل ہونے والا علم سب سے زیادہ قابل اعتبار اور معتبر ہے. اس لیے کہ یہ اس کا جو سب چشمہ ہے یعنی سورس آف نالج ہے وہ وحی الہی.
اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ,
یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں.
سورہ یونس میں ہے وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین,
یہ مفصل کتاب ہے جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں, اس لیے کہ یہ رب العالمین کی جانب سے.
سورہ سجدہ میں ہے
وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيز,
یہ کتاب وہ عزیز بھی ہے اور ایڈجیکٹو فکرہ بھی ہے کتاب عزیز, عزیز کی کتاب بھی ہے.
اور مسلمانوں اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيز, یہ غلبہ دینے والی کتاب ہے, یہ غلبہ دینے والی کتاب ہے.
لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اس کے نہ دائیں جانب سے باطل اس میں آ سکتا ہے نہ بائیں جانب سے باطل آ سکتا ہے.
تنزیل من حکیم حمید, یہ حکیم اور لائق حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتاری گئی کتاب.
ان آیات قرآنیہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ قرآن ہر قسم کے عیب نقص شک و شبہ اور تعارض اور اختلاف سے پاک کتاب ہے.
کیوں آخر ایسا کیوں ہے؟
اس لیے کہ اسے اللہ تعالی نے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے, یہ بات بھی قرآن کریم میں ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ,
یہ کتاب اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے, اللہ خود گواہی دے رہا ہے. یشہد اللہ خود گواہ ہے,
جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے اس کو اللہ نے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے.
سورہ ہود میں ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ,
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے
فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ, ان کو اچھی طرح سے بتا دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے مطابق اتاری گئی کتاب.
سورہ اعراف میں ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ,
یہ کتاب ہم نے آپ کو جو پہنچا دی ہے ہم نے ہر بات کی تفصیل اس میں بیان کی ہے علم کی بنیاد پر. اور اللہ کا علم ذاتی ہے, کلی ہے, دائمی ہے, ہر شے کو محیط ہے اور ہر قسم کی غلطی اور بھول سے پاک ہے.
قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا, اور ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے.
عالم الغیب لا يعزب عن
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب.
ایسے غیر محدود صاحب علم کے علم پر مبنی کتاب ناقابل اعتبار کیسے ہو سکتی؟
یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن حق ہے
اور برحق ذات کی کتاب ہے, اور حق اور واقعتاً مبنی برحق کتاب ہے.
وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے اور یہ حق لے کر اتری ہے.
اس لیے یہ حق سچ اور حقیقت کہلانے کا حق صرف اور صرف قرآن کریم کو حاصل ہے. اس بات کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیجئے,
حق اور سچ اور مبنی بر حق ہونے کا کہلانے کا حق صرف قرآن کے دیے ہوئے نظام کو ہے
جو احمد مرسل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفصیل سے نمایاں ہو کر دین حق کی صورت میں آ چکا ہے، اور جسے نبوی محنت سے کائنات پر غالب ہو کر رہنا ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ آیت قرآن کریم میں تین دفعہ آئی کہ وہ پیغام جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اور جس مشن پر اللہ کے رسول کو بھیجا گیا ہے، لِيُنْذِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، وہ تمام تر ذہائے حیات پر غالب ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن معلم اور مرشد کتاب ہے، یہ خود استاد ہے اور رہنما ہے. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں جو تمام انسانوں کے لیے قرآن کریم کی صورت میں اتر چکی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوقِنُونَ، سورہ تکویر میں ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، لوگوں تم کہاں جا رہے ہو؟ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے پیغام فلاح و نجات تو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے. اور تعجب ہے اس امت پر جس کے پاس فلاح انسانیت کا مکمل جامع اور فطری نظام ہے، اور اس پر توجہ دینے کی بجائے غیروں کی تہذیب کو گلے لگانے کے طرف ہے. کتنا نادان ہے وہ مسلمان جو اپنے دامن کے مہکتے سرخ ہیروں کو پھینک کر غیروں کے سرخ دہکتے انگاروں کو اپنے دامن میں ڈال کر اپنا دامن چھلنی کر رہا ہے. جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی چادر کا سایہ میسر ہے، اور وہ ادھر ادھر سایہ تلاش کرتا پھر رہا ہے. قرآن کریم کی اس آواز پر لبیک کہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کی نصیحت کا سامان تو تمہارے پاس ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن اندھیروں سے نکال کر روشن راہ پر ڈالنے والی کتاب، اندھیروں سے نکال کر روشن راہ پر ڈالنے والی کتاب، کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں. والذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے. قرآن وہ کتاب ہے جو 22 سال 6 ماہ اور 22 دنوں میں تدریجن اتری، 22 سال 6 ماہ اور 22 دنوں میں تدریجن اتری، کوئی کتاب اس طرح تدریجن نہیں اتری. قرآن وہ ابدی کتاب ہے جسے آئندہ کوئی کتاب منسوخ نہیں کرے گی. آپ قرآن کریم میں یہ تو پڑھیں گے ما انزل من قبلک، لیکن کہیں آپ نہیں پڑھیں گے کہ وما انزل من بعدک. قرآن وہ واحد الہامی کتاب ہے جس کی زبان زندہ، زبانیں زیادہ سے زیادہ 407 تک رہتی ہیں، ان میں تبدیلی مسلسل آتی رہتی ہے حتیٰ کہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کی کتاب، قرآن کی زبان الحمدللہ زندہ ہے. اور قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ایک کتاب اور کلام اللہ کہلانے کا حق رکھتی ہے، باقی کتابیں ہیں یہ کلام اللہ، اور اس کو خود کلام اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہود کے پاس جو تورات ہے وہ تورات نہیں ہے بلکہ عہد نامہ قدیم ہے، اس میں کئی کتابیں اور صحائف ہیں. عیسائیوں کے پاس
وہ انجیل نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، بلکہ چار انجیلیں اور کئی خطوط ہیں جو عہد نامہ جدید کہلاتے ہیں، اور موجودہ بائبل ایک کتاب نہیں ہے بلکہ 60 سے زائد کتابوں کا مجموعہ ہے، 60 سے زائد کتابوں کا مجموعہ ہے، اور چاروں انجیلوں کے مرتب حضرات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات، ان کے ارشادات اور کلمات کو جمع کیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ صحاح ستہ کی طرح صحاح اربع کہلا سکتی ہیں، آسمانی کتاب نہیں کہلا سکتی. ہندوؤں کے ہاں چار ویدے ہیں، چار کتابیں ہیں، ایک نہیں. قرآن واحد کتاب ہے جو دنیا بھر میں ہر جگہ اپنی اصل زبان میں پڑھی جاتی، جس میں اتری. انجیل ہر ملک میں وہاں کے مقامی زبان میں پڑھی جاتی. ہندو برادران ویدوں کی زبان میں ہی نہیں بلکہ ہندی میں ہوتی ہے. جو ہندوؤں کی جو پرارتھنا ہے وہ ویدوں کی زبان میں نہیں ہوتی بلکہ ہندی میں ہوتی ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جس زبان میں اترا ہے اسی زبان میں ہر جگہ پڑھا جاتا ہے. اور میرے بزرگوں اور دوستو، یہ واحد الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت خود اللہ نے لی ہے. پہلی کتابیں بما تحفظون من کتاب اللہ، قرآن کریم کے الفاظ ہیں. لوگوں سے کہا گیا تم اس کی حفاظت کرو گے، لیکن وہ نہیں کر پائے. ان میں جو تحریفیں ہوئی وہ ان کے ماننے والوں نے بھی تسلیم کی ہیں، لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اس طرح سے لیا کہ جن الفاظ میں قلب سیدنا محمد رسول اللہ پر وہ کتاب اتری ہے، آج بھی مصلے پر قاری صاحب وہی کتاب سنا رہے ہیں. اور قرآن کے دشمن، غور کیجیے میری بات پر، قرآن کے دشمن پورا زور لگا لیں، قرآن کریم میں تحریف کی، لفظی تحریف کی پوری کوشش کریں اور ایک نیا قرآن کا نسخہ تیار کر کے 70 سورتوں کی صورت میں اسے پھیلانے کی پوری کوشش کریں، یا دنیا سے قرآن کو مٹانے کی کوشش کریں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا 15 سال کا ایک حافظ ہی کافی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. آج دنیا بھر میں، پاکستان، صرف پاکستان میں پچھلے سال ایک تعلیمی بورڈ کے ذریعے سے 70,000 سے زیادہ حفاظ نے قرآن کریم کے حفظ کی سند حاصل کی. اس کے محافظ ہم ہیں. دہلی میں ایک عیسائی اپنی کتاب لے کر آئے اور یہ چیلنج کیا دہلی کے مسلمانوں کو کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، یہ میری کتاب ہے، انجیل بائبل میری کتاب ہے، میں اسے آگ میں پھینکوں گا، تم قرآن کریم لے کر آؤ، اسے بھی آگ میں پھینکنا، دیکھتے ہیں جو جل جائے گی وہ کتاب جھوٹی ہوگی اور جو بچ جائے گی وہ کتاب سچی ہوگی. وہ اپنی بائبل پر کوئی ایسا کیمیکل لگا کے لایا ہوگا یا لایا تھا کہ جس سے کتاب پر آگ اثر انداز نہ ہو. یہ جب چیلنج دہلی کے چوکوں میں بار بار کیا گیا تو مسلمان بے قرار ہوئے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس گئے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، حضرت شاہ عبدالعزیز سے کہا کہ حضرت عیسائی مبلغ چیلنج کرتا پھرتا ہے کہ قرآن کریم کو آگ میں پھینکو، میں اپنی بائبل کو آگ میں پھینکوں گا، دیکھتے ہیں کون سی کتاب جلتی ہے اور کون سی بچ جاتی ہے،
جو جل جائے گی جھوٹی ہوگی، جو بچ جائے گی سچی ہوگی.
ہم اس چیلنج سے بڑے پریشان ہیں. شاہ صاحب نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، چلو مجھے ساتھ لے کے چلو، مجھے دکھاؤ کون سا ہے وہ پادری جو یہ اعلان کرتا پھرتا ہے. تشریف لے گئے، سامنے جب گئے دیکھا کہ اس کی کتاب اس کے پاس کیمیکل زدہ موجود ہے. آپ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ دونوں کتابیں آگ میں پھینکی جائیں، جو سچی ہوگی وہ بن جائے گی، جو جھوٹی ہوگی وہ جل جائے گی. چھوڑو اس چیلنج کو، تم اپنی کتاب کو سینے سے لگاؤ. میں اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، دونوں چھلانگ لگاتے ہیں. جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا، جو سچا ہوگا بچ جائے گا. لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنا بڑا دعویٰ کر چکے، اگر وہ کہتا ایسا ہوگا تو ہو جاتا. آپ نے فرمایا بغلو، ابراہیم نبی تھا، اللہ نے اس کو آگ میں نہیں جلنے دیا، یہ تو اس کا کلام ہے، اس کو کیسے جلوں گا.
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ واحد الہامی کتاب ہے جس کے لاکھوں حفاظ پوری دنیا میں موجود ہیں. اور کیسے موجود ہیں؟ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی سے کسی نے کہا، پریس کے مالک نے، کہ ہم نے کتاب نئی قرآن کریم نیا نسخہ تیار کروایا ہے کاتب سے، ہم اس کی پروف ریڈنگ کرانا چاہتے ہیں، کوئی معتبر حافظ بتائیے جس کے پاس جا کے پروف ریڈنگ کروائیں.
تو آپ نے فرمایا کہ فلاں بستی میں، لدھیانے کی بستی میں فلاں چلے جاؤ، وہاں حافظ صاحب ہیں، ان کا نام لیا.
جب یہ لوگ پروف لے کر ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ نابینا ہے، وہ نابینا ہے.
حیران ہوئے کہ ہم سے مذاق ہوا ہے، یہ تو نابینا ہے،
انہوں نے پروف ریڈنگ کیسے کرنی ہے؟
انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ حضرت آئے تو اس لیے تھے کہ قرآن کریم کے اور آپ ہم نے کاتب سے لکھوائے ہیں، ہم اس کی درستی کرواتے، آپ سے پڑھواتے، اور آپ اس کے زبر دید پیش کو چیک کرتے، لیکن آپ تو نابینا ہیں. فرمایا کیا ہوا نابینا ہوں؟ قرآن کریم سامنے تم رکھ لو، سارے قرآن کی زبر زیر شد مد نقطے میں بتاتا تھا.
یہ قرآن ہے، یہ وہ واحد الہامی کتاب ہے جس کی نظیر لانے سے ساری دنیا ہمیشہ قاصر رہی. ایک دفعہ چیلنج کیا، لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلی، سارے جن اور انسان جمع ہو کر اس جیسا قرآن لانا چاہیں نہیں لا سکیں. قرآن کہتا ہے، پھر کہا فاتو بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں لاؤ. پھر کہا فاتو بسورت مثلہ، اس جیسی 1 صورت لاؤ.
اور پھر کہا فلیاتو بحدیث مثلہ، اس جیسا 1 جملہ ہی بنا کے دکھا.
اور وہ جو کسی نے اپنے گھر کے باہر سورہ کوثر لٹکا دی تھی، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ہو الابتر، لٹکی رہی کہ اس جیسی سورت لاؤ، کئی دن لٹکی رہی. بالآخر ایک جملہ کسی عرب نے آگے بڑھا دیا، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ہو الابتر ما ہذا قول البشر،
یہ کسی انسان کا کلام نہیں.
یہ اسے کس نے اتارا ہے؟ قرآن خود جواب دے رہا ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے کتاب اتری ہوئی، اسے کون لے کر آیا ہے؟ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، روح القدس اس کو لے کر اترے. یہ کس پر اتری ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب آپ کے قلب اطہر پر اتری ہے. یہ کس زبان میں اتری ہے؟ بلسان عربی مبین، قرآن کہہ رہا ہے. یہ کب اتری ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کی حدود دعوت اور دائرہ کار کیا ہے؟ اس کی دعوت کی حدود کیا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس کا میدان ساری کائنات ہے.
وما هو الا ذکر للعالمین، یہ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے.
اس عظیم کتاب کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اور اسے کتنا وقت دے رہے ہیں، اسے جاننے اور سمجھنے کے لیے ہماری ترجیحات کس قدر ہیں، یہ قرآن ہماری ترجیح کس قدر ہے. میدان حشر میں وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ کے رسول فرمائیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی ہذا، یہ ہے میری امت، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن کو پسے پس ڈال دیا. جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ اس آیت کے ذریعے سے ہمارے خلاف استغاثہ کرے. پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آئیے ہم یہ طے کریں کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے. قرآن کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس کے پیغام پر کان دھرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس پر بات ہوگی. راہل راہ.